وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ فوج کے غیر سیاسی رہنے سے ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا، پاکستان کے آرمی چیف کا بیان۔ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے اعلان پر الیکشن کمیشن کا رد عمل، صرف صوبائی اسمبلیوں کے لیے دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کا ریاست مدھیہ پردیش میں چھٹا دن، مرکزی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر راہل گاندھی کا حملہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے غیر سیاسی ہونے سے ملک میں سیاسی استحکام کو فروغ حاصل ہوگا۔ اپنے تازہ بیان میں جنرل قمر جاوید باجوہ کہنا تھا کہ قومی فیصلہ سازی میں پاک فوج کا کردار اہم رہا ہے، لیکن ملکی سیاست میں کردار ادا کرنے پر انہیں ہمیشہ عوام اور سیاستدانوں کی جانب سے تنقید کا سامنا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ فوج سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی اور اس کے کردار کو آئینی مینڈیٹ تک محدود کر دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کی عوامی مقبولیت میں کمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے لیے عوام کی حمایت میں اس وقت کمی آنا شروع ہوئی جب سیاسی امور میں فوج کی مداخلت دیکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈے اور من گھڑت کہانیوں کی بنیاد پر کی جانے والی بے جا تنقید اور توہین کے باوجود فوج غیر سیاسی ادارہ بن کر رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ مسلح افواج کا سیاسی قرنطینہ پاکستان میں سیاسی استحکام لائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان جو غیر ملکی نشریاتی ادارے کو دیا گیا، ایسے وقت میں سامنے آیا جب وہ 6 برس تک ملک کے آرمی چیف رہنے کے بعد منگل 29 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے گزشتہ دنوں وزیراعظم شہباز شریف کی آئینی سفارش پر جنرل عاصم منیر کو ملک کا نیا آرمی چیف مقرر کیا تھا، جو کل اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھالنے والے ہیں۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں 60 روز کی آئینی مدت کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں الیکشن کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں واضح کیا گیا کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے بیان حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے صوبائی اسمبلی سے اپنی پارٹی کے ارکان سے مستعفی ہونے کی بات کہی تھی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی اراکین مستعفی ہوں گے ان کی نشستوں پر 60 روز میں ضمنی انتخابات کرا دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے گزشتہ دنوں راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی حکومت ہے، جبکہ ان کی جماعت کے ارکان قومی اسمبلی سے پہلے ہی استعفے دے چکے ہیں۔ اکثر قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے سے سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے، مگر عام انتخابات کرانے کا جواز پیدا نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت بدستور کام کرتی رہے گی۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے برولی گاؤں کی جانب روانہ ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا میں آج راہل گاندھی کے ساتھ کانگریس کے درجنوں سینئر لیڈر موجود تھے، جبکہ پارٹی کے کارکنوں کی بھی ایک بڑی تعداد بھارت جوڑو یاترا میں شامل تھی۔ بھارت جوڑو یاترا اجین میں ٹھہری اور دوپہر میں راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کو بھی خطاب کیا۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا اور کہا کہ حکومت نے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے ذریعے چھوٹے کاروباریوں اور عام آدمیوں کی کمر توڑ دی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں نے اور میری پارٹی نے لوک سبھا میں اس معاملے کو کئی بار اٹھایا، لیکن حکومت ہماری آواز کو نہیں سننے دینا چاہتی، اسی لیے اب ہم سڑکوں پر نکلے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسانوں اور مہنگائی و بے روزگاری کے معاملے پر بات کرتے ہیں تو ہمارے مائک بند کر دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی 2 پالیسیوں نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سے سب سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو بے روزگار رکھ کر ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ 3,500 کلومیٹر مسافت والی یہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا پچھلے 2.5 مہینے سے جاری ہے جو سری نگر میں جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران کا مقدس اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب امن و دوستی کے پیغام کا حامل ہے اور علاقائی و عالمی ہم آہنگی اور تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ یوم بحریہ کے موقع پر ایران پریس کے ساتھ اپنے خصوصی انٹرویو میں ایڈمرل شہرام ایرانی کہنا تھا کہ ہمارے جوان پوری طاقت کے ساتھ سمندروں میں موجود ہیں اور تجارتی بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کی موجودگی نہ صرف ملکی بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے بلکہ خطے کے دیگر ممالک اور دنیا کے دوسری شپنگ لائنز بھی اس سے بہرہ مند ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو توقع ہے کہ خطے کے دیگر ممالک اپنی توانائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کریں گے اور سلامتی کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والی بیرونی قوتوں کو باہر نکال کر خطے کی سلامتی اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ ایرانی بحریہ کی کھلے سمندروں میں موجودگی ایک جانب ایرانی قوم اور اسلامی نظام کے اقتدار کی مظہر ہے اور دوسری جانب مقامی صنعت اور ٹیکنالوجی کی برتری کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ اپنے آزاد سمندری مشن کے ذریعے بتلا رہی ہے کہ اس قوم کے نوجوان صنعتکار، سائنسداں اور ماہرین دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں کے بارے میں کہا کہ بین الاقوامی سطح پر فعال اور ٹھوس کردار ادا کرنے والی فورس کی حیثیت سے ایرانی بحریہ کے لیے ضروری ہے کہ دیگر ملکوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے واضح کیا کہ ایران کا مقدس اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب امن و دوستی کے پیغام کا حامل ہے اور علاقائی عالمی سطح پر ہم آہنگی اور تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ خطے کے ممالک اپنی اندرونی توانائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کریں، غیر متعلقہ قوتوں کو علاقے میں مداخلت کا موقع نہ دیں۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ خطے کی سلامتی کے نام پر باہر سے آنے والی قوتیں علاقے میں دہشت گردی پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے ایران مخالف قرارداد منظور کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی سے موسوم سیاسی کمیٹی کے ساتھ ایران کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں مغربی ملکوں کے ایران مخالف اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر آزاد ملکوں پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے انسانی حقوق کونسل کا اجرت پسندانہ طریقے سے غلط اور ایک حربے کے طور پر استعمال قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سمیت بعض مغربی اور ان کے اتحادی ممالک ایران کے حالیہ بلوؤں اور فسادات میں ملوث رہے ہیں اور اس بات کے شواہد موجود ہیں جو تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں کو پیش بھی کر دیے گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے مختلف شہروں میں حالیہ بلوؤں اور بدامنی پھیلانے کے سلسلے میں کئی غیر ملکی شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے جو ایران میں حالیہ بلوؤں اور فسادات میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں جائزہ لیے جانے سے متعلق ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیے جانے کے مترادف سمجھی جاتی ہے، تاہم ایران نے صاف کر دیا ہے کہ اس کمیٹی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے ایران کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں اجتماعی سلامتی عراق میں اندرونی سلامتی پر مثبت اثرات کا باعث ہوگی۔ عراق کے وزیر خارجہ فؤاد حسین نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بغداد علاقے کے ملکوں کے نظریات کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہا ہے کہ عراق پورے علاقے کی سلامتی کی ضمانت کی غرض سے پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات مضبوط و مستحکم ہیں اور بغداد نے ایران اور خلیج فارس کے دیگر ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت تبدیلی لانے کی بارہا کوشش کی ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ یہ تبدیلی عراق کے بھی مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں سلامتی جتنی زیادہ مستحکم ہوگی عراق کی سلامتی پر اتنا زیادہ مثبت اثر مرتب ہوگا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پڑوسی ملکوں کے تعلقات میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے کی غرض سے بغداد میں پہلی کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا جبکہ اس سلسلے میں آئندہ کانفرنس اردن میں منعقد ہوگی جس میں بحرین کی بھی شرکت ہوگی۔ اسرائیل کی جیویش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گیویر نے، جو نتنیاہو کی کابینہ میں اسرائیل کی اندرونی سلامتی کے مجوزہ وزیر بھی ہیں، اعلان کیا ہے کہ مستقبل قریب میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر حملہ کیا جائے گا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جیویش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گیویر نے، جو نتنیاہو کی کابینہ میں اسرائیل کی اندرونی سلامتی کے نامزد وزیر بھی ہیں، اتوار کی رات ایک ٹی وی گفتگو میں تاکید کی ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں ایسی صورت میں کہ اعلانیہ طور پر خبر نہیں دی جائے گی، مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی پولیس سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ اعلان ایسی حالت میں کیا کہ اس سے قبل غاصب حسین حکومت کے سیکورٹی حلقوں نے نتنیاہو کی کابینہ میں بن گویر کے اندرونی سلامتی کے وزیر کی حیثیت سے انتخاب کے منفی نتائج پر سخت خبردار کیا تھا۔ صہیونی سیکورٹی حلقوں کا خیال ہے کہ بن گویر ایسے اقدامات عمل میں لا سکتے ہیں جن کے نتیجے میں مسجد الاقصی، مقبوضہ بیت المقدس اور پورے علاقے کی صورتحال بدامنی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر حملہ کرنے کی اسرائیل کی جیویش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گیویر کی دھمکی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے تاکید کیا کہ مسجد الاقصی کی صورتحال تبدیل کرنے کے بارے میں ایتمار کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسجد الاقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے بھی ایک بیان میں تاکید کیا کہ فلسطینی قوم اسرائیل کی جیویش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گیویر کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گی کہ وہ مسجد الاقصی کی کوئی بے حرمتی کر سکیں۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ غاصب حسین حکومت کے فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں کو جاہریت کا نشانہ بنایا اور کم سے کم 16 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے بعد حسین حکومت کے سیکورٹی مراکز منتقل کر دیا گیا۔ ان فلسطینیوں کا غرب اردن کے علاقوں بیالحم، قلقلیہ، توباس اور البیرا اور مقبوضہ بیت المقدس کے حزمہ علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدہ فلسطینی جوانوں میں صبری جبریل نامی ایک نامہ نگار بھی شامل ہے۔ ادھر عبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے علاقے جنین کے جنوب مغربی علاقے یعبد کے قریب اسرائیلی فوجوں کے گشتی دستے پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے فائرنگ کی ہے، جس میں اسرائیلی فوجوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بھی پیر کے روز غاصب حسین حکومت کے فوجوں کی جانب سے غرب اردن کے مرکزی علاقے سلفیرت کے مغرب میں کفرالدیک کے علاقے میں کئی فلسطینی گھرانوں کے مکانات مسمار کیے جانے کی تصاویر نشر کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، غریب عرب اسلامی ملک یمن میں گزشتہ 8 برسوں سے جاری سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کے نتیجے میں اب تک 50 لاکھ سے زائد یمنی عام شہری اپنا گھر بار چھوڑنے اور دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے انسانی حقوق امور کے کوآرڈینیٹر اور انتظامی امور کی اعلی کونسل کے ترجمان نے سنا میں اعلان کیا ہے کہ اگست ماہ کے اختتام تک یمن کے 15 صوبوں کے پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ کر 51,59,560 ہو چکی ہے۔ یمن کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ نیا رخ اختیار کرتی ہے اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے مختلف ادارے اور کمیشن یمن میں ہونے والی تباہی و بربادی کے حوالے سے اعداد و شمار بھی شائع کرتے ہیں کہ جن کو سن کے انسان کا وجود جو ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انسانی حقوق کے بہت سے ادارے یمن میں ہونے والی جارحیت و بربریت، آل سعود کے جرائم اور اسی طریقے سے امارات، متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے انجام پانے والے مثلاً وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، اس کے اعداد و شمار مختلف ذریعوں سے سامنے آئے ہیں۔ آپ اس حوالے سے ہمارے سامعین کو کیا بتائیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے خود اپنی ابتدائی میں ذکر کیا ہے کہ خود یمن کی جو سالویشن حکومت ہے، اس کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً اعداد و شمار سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہیومن رائٹس کی دوسری تنظیمیں بھی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے لاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایگزیکٹ فگر ایک جنگ زدہ علاقے میں، اور وہ بھی ایک ایسے محروم علاقوں میں کہ جہاں پہ کوئی جدید ترین جو وسائل ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں، پھر جنگ کے خطرات، ہوائی حملوں کے خطرات ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو شاید ایگزیکٹ اعداد و شمار بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ البتہ وہ ادارے کے جو خود یمن کے اندر فعال ہیں اور یمن کے جو تازہ ترین صورتحال پہ ایک نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اعداد و شمار یقیناً دوسروں سے بہتر ہوں گے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ 100% درست ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب انسان ان اعداد و شمار کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو انسان کا دل دہل کے رہ جاتا ہے کہ کون کس کے خلاف یہ اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ ایک مسلمان ملک ایک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس انداز سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آداب بھی ایسے ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مقبوضہ علاقے واپس لینے کے لیے کرتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی بڑے آداب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان وہاں کے لوگوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے آپ باہر سے کرتے ہیں، یا فرض کریں آپ دہشت گردی کا خاتمہ ہے، یا آپ اس طرح کے کوئی اور نعروں کے ساتھ وارد ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو یمن پہ حملہ کیا، تو وہ بڑے محدود قسم کے ظاہری جو نعرے دیے گئے تھے اس کو کوئی بھی انسان قبول نہیں کرتا، اور پھر ایک عرب ملک پہ چڑھ دوڑے۔ اور جو ابھی اعداد و شمار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ کہ ہیومن آئی نام کے نام سے ایک انسانی حقوق کی آرگنائزیشن ہے، اس نے یہ جاری کیے ہیں، اور اس نے جو شہداء کی تعداد بتائی ہے اس اعداد و شمار کے مطابق، جنگ کو یعنی جس وقت یہ اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے تھے، تو اس دن کے عنوان سے وہ بات کریں کہ 2800 دن تک یہ جنگ جاری رہی، اور اس میں 18,1300 یمنی جو ہیں وہ شہید ہیں، اور 29,660 جو ہے وہ زخمی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 2800 دنوں میں تقریباً 18,000 سے زیادہ، یعنی اسے اگر ایوریج نکالیں تو پر ڈے کیا بنتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کی جو تکلیف دہ ہے کہ ان 18,000 میں سے 4,061 جو ہے وہ بچے ہیں، اور 4,729 جو ہیں وہ زخمی بچے ہیں، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9,000 کے قریب، 18,000 میں سے 9,000 جو ہیں وہ بچے ہیں جو شہید یا زخمی ہیں۔ اچھا، آگے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات کہ خواتین کی تعداد اس میں کتنی ہے، 2,454، یعنی ان 18,000 میں سے 4,061 بچے ہو گئے، 2,454 جو ہے وہ خواتین ہو گئے، یعنی سیدھے سیدھے 7,000 تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اگر کوئی مرد ہے اس پہ کوئی الزام عائد کر سکتے ہیں کہ یہ جناب کسی فورس میں تھا، کسی تنظیم میں تھا، کسی عسکری ادارے میں تھا، لیکن ان 7,000، 4,000 بچے اور 2,500 خواتین کو یعنی کس اس میں لیں گے؟ اور البتہ یہ 2,454 جو ہیں وہ خواتین جو شہید ہیں، 2,966 زخمی بھی ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 5,500 کے قریب خواتین شہید اور زخمی ہیں۔ اب جس علاقے میں، جس محدود ایریا میں یہ اتنی بڑی شہادتیں اور ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ خانوادوں پہ، فیملی پہ کیا اثرات ہوں گے اس کو، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اگر خواتین ایک دم 2800 دنوں کے اندر اگر دنیا سے چلی جائیں تو وہ خاندان کا نظام وہاں پہ, خاندان, اس ماں کے بچے, اس خاتون کا شوہر, اس ماں کے عزیز, یہ ساری چیزیں اگر ان کو انسان اس اینگل سے دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس جنگ کے ذمہ دار ہیں وہ آخر کس زاویے سے اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آخر کیا نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں, کیا وہ صرف اپنے مرضی کا ایک صدر لانے کے لیے, جیسا کہ انہوں نے خود شروع میں سعودی عرب نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ
جی ہاں بالکل,
ہم منصور ہادی جو ان کا مطلوبہ صدر تھا اور وہ خود کچھ عرصہ صدر بھی رہا, پھر بھاگ بھی گیا اور اب بھی وہ اس میں نہیں ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ 8 سال کے دوران جو ہے یہ سارے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں, اور 8 سال میں بھی یہ پوری جنگ جو ہے وہ کوئی نتیجہ حاصل نہیں دے سکی, بے سود اور بے گناہوں کا قتل عام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ اعداد و شمار تازہ ترین جو ہمارے سامعین کو بتایا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.